السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں تھامس بلانڈٹ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر ہمیں ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں 0800-77789، 0800-77789۔ اپنے کالر سے ہم پہلے ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم اپنا سوال مختصر رکھیں، یا آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بہت مختصراً کہیں، ورنہ ہمیں پروگرام میں تمام موضوعات پر بات کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے وقت کی وجہ سے۔ تو آئیے پروگرام جہاں رنگ میں ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں۔ کراچی میں دو بڑی سیاسی جماعتوں کی ریلیاں آج نکالی جا رہی ہیں، اور شمالی وزیرستان میں عسکریت پسند گروپوں کی اثر نو تشکیل کے خدشات کس حد تک درست ہیں، ماہروں سے پوچھیں گے۔ انڈونیشیا میں پاکستان، افغانستان اور انڈونیشیا علماء کا تشدد اور متشدد حملوں کے خلاف فتویٰ کس حد تک مؤثر ثابت ہوگا، اور آخر میں عراق انتخابات آج کی کلیدی خبروں کا ہم موضوع، جہاں داعش کو ملک سے نکالنے کے بعد یہ پہلے انتخاب ہیں، صورتحال کس حد تک تبدیل ہو سکتی ہے، جائزہ لیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے ہمارے ساتھی نمائندے محمد ثاقب، جو ریلیوں کی کوریج کر رہے ہیں، کیونکہ ہفتے کی شام پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے ہونے جا رہے ہیں، لیکن 7 مئی کے واقعے کے بعد دو جلسے میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہیں۔ آپ کو بالکل یاد ہوا گا کہ 7 مئی کی رات پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان ایک ہی مقام یعنی حکیم سعید گراؤنڈ میں جلسے منعقد کرنے کے معاملے پر تصادم ہوا تھا، جس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے، انتظامیہ کو پولیس اور رینجرز بلانا پڑے تھے۔ تو پھر 8 مئی کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنا جلسہ باغ چناب منتقل کرنے کا اعلان کیا، تو پی ٹی آئی نے بھی جلسے کا مقام بدل دیا، اور اب یہ جلسہ علادین پارک گلشن اقبال میں ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے ہمارے ساتھی رپورٹر محمد ثاقب، جو ان ریلیوں کی کوریج بھی کر رہے ہیں، انہیں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کرتے ہیں اور پھر ماہرین سے ان کی رائے پوچھیں گے۔ السلام علیکم ثاقب۔ بہت شکریہ ثاقب۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلیوں کی سب سے اہم بات جو آپ کے نوٹس میں آئی ہو۔
جی دیکھیے، دونوں کی آج بڑے جلسے ہیں کراچی میں، اور دونوں یہاں پر اپنا اپنا سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور دونوں کی جو پالیٹکس ہے آج وہ کراچی سینٹرک ہے۔ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ کراچی سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ جلسہ شروع ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اس پر خطاب کر رہے ہیں، اور ان کے خطاب کا جو محور ہے وہ کراچی، کراچی کی سیاست، کراچی کے عوام، کراچی کے مسائل اور کراچی ہی کی سیاسی جماعتیں ہیں۔ اب تک جو انہوں نے خطاب میں یہی کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے دور رکھا گیا کراچی کے عوام سے، اور اس کی وجہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی لسانیت کو فروغ دیا گیا، لسانیت کے ذریعے ان جماعتوں، پیپلز پارٹی اور کراچی کے عوام میں فاصلے بڑھائے گئے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی جماعت کراچی کے لیے بے حد کام کر رہی ہے، کراچی کا ہر ہر چوک ان کا چوک ہے، کراچی ہی ان کی سیاست کا محور ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی کہ جو کوٹا سسٹم ہے، جس پر متحدہ قومی موومنٹ کافی زیادہ تنقید کرتی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے نافذ کیا گیا تھا اور اب تک اس کو خاتمہ نہیں کیا گیا ہے، جس سے ملازمتوں کے دروازے اردو اسپیکنگ بولنے والوں پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، بلاول بھٹو کا یہ موقف ہے کہ یہ کوٹا سسٹم لیاقت علی خان کے دور میں، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہے، ان کے دور میں شروع ہوا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایسے کوٹا سسٹم کے خلاف ہے، وہ قطعاً نہیں چاہتی کہ اس طرح کی کوئی بھی امتیازی قوانین کو جاری رکھا جائے۔
جو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے منشور کے بارے میں بات کرنی تھی، اس کے بارے میں بھی ذرا جلدی سے بتائیے گا تاکہ ماہرین سے بات کریں ہم۔
جی بہجت، بالکل، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھوڑا سا لیٹ ہے کیونکہ عمران خان موسم کی خرابی کے باعث اب تک کراچی نہیں پہنچ پائے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلے 15 سے 20 منٹ میں وہ پہنچ جائیں گے کراچی میں، اس کے بعد وہ جلسہ گاہ کا رخ کریں گے۔ ان کی سیاست کا بھی محور کراچی ہی ہے، اور جو ان کے رہنما ہیں یہاں پر جو خطاب کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کراچی کے حوالے سے ایک مکمل پلان بتائیں گے کہ کراچی میں کیا کیا کام کروائے جائیں گے اگر ان کی حکومت آتی ہے، اور کراچی کے شہریوں کے لیے کیا ان کے پاس پلان ہے، کیا ان کی حکمت عملی ہوگی. کراچی میں جو بلدیاتی مسائل ہیں, کراچی میں جو گورننس کے مسائل ہیں, کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں, کراچی میں جو مختلف قسم کے مسائل ہیں, اور پاکستان کا سب سے بڑا معاشی ہب ہے, وہ ان کو ان مسائل سے کیسے نکالا جائے گا. ایک اہم بات یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے کافی بڑی تعداد میں ووٹ تو ملے, لیکن وہ یہاں سے کوئی زیادہ بہت بڑی تعداد میں کوئی سیٹ نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکی. اور اس دفعہ دونوں پارٹیوں کی یہی کوشش ہے کہ وہ یہاں سے متحدہ قومی موومنٹ کا جو اندرونی خلفشار ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل
کر سکیں. بہت بہت شکریہ ثاقب ہمارے ساتھ تھے. ثاقب کو آپ ہمارے آئندہ پروگراموں میں بھی سنیں گے, شہناز پروگرام کریں گی آج خاص طور پر انہی ریلیوں کے حوالے سے, ان کا پروگرام سنیے گا جس میں محمد ثاقب ہوں گے اور ہمارے دوسرے ماہرین بھی حصہ لیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے ڈاکٹر توصیف احمد, مقتدہ منصور اور اسلام آباد سے رانا عطر جاوید. ڈاکٹر توصیف سے آغاز کرتے ہیں, پہلے تو آپ لوگوں کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, کراچی متحدہ موومنٹ کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے, آپ کے خیال میں حالیہ اختلافات کے بعد ایم کیو ایم کو کس حد تک نقصان ہوگا؟
دیکھیے, ایم کیو ایم کو خاصا نقصان تو ہوا ہے, اس کی تنظیم بکھر گئی ہے, اس کے بہت سے رہنما ملک میں نہیں ہیں, بہت سے کارکن مارے گئے ہیں, بہت سے کارکن جیلوں میں بند ہیں, پھر یہ تین حصے اس کے سامنے آ گئے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اور جماعت جو ہے اردو بولنے والے علاقوں میں اپنے لیے کوئی بڑی مؤثر جگہ نہیں بنا پائی ہے, نہ پیپلز پارٹی, نہ مسلم لیگ نون, نہ تحریک انصاف. آج پہلی دفعہ بلاول بھٹو نے کوٹا سسٹم کے بارے میں رائے اپنی بات کی ہے, انہوں نے تاریخ کو دوسرے حوالے سے پیش کیا ہے. وہ لیاقت علی خان نے جو کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا وہ تو ہجرت کرنے والوں کے فائدے میں تھا, یہ جو کوٹا سسٹم ہے ظاہر ہے اس میں شہری علاقوں کو کی سیٹوں کو محدود کیا گیا اور یہ ایک ایشو تو ہے. مگر ایک خوشائن بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ وہ اس کو غلط قرار دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان کی پالیسیز الیکشن مزید جب الیکشن کمپین تیز ہوگی تو کوئی اس میں فرق آ جائے گا, تو یہ اس حوالے سے تو ہے. مگر آج کا دن جو ہے وہ تو اصل میں 12 مئی کے حوالے سے ہے کہ 2007 کو جب چیف جسٹس افتخار چودھری کراچی آ رہے تھے اور ایم کیو ایم کیونکہ حکومت پہ تھی اور انہوں نے ان کو طاقت کے ذریعے روکا تھا پرویز مشرف کے کہنے پہ, تو وہ ایشو جو ہے اس کے حوالے سے یہ جلسے ہو رہے ہیں. تو ان دونوں کا رخ ان جلسوں میں ضرور ایم کیو ایم کا وہ جو رول ہے پرویز مشرف کے اتحادی ہونے کا, اس کی مذمت تو ہوگی.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں, مقتدہ منصور صاحب یہ بتائے گا, ابھی جیسا کہ ڈاکٹر توصیف صاحب نے اشارہ کیا لسانیت کی بات کراچی میں جب ہوتی ہے, متحدہ قومی موومنٹ کی بنیاد کی بات ہوتی ہے, تو اس سے ہٹ کر عوام کس پہلو اور عامل کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں, اور پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کے عوام تک رسائی اور قبولیت کس حد تک اور کس پہلو سے ہو سکے گی؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بلاول میں تقریر سن رہا تھا جب آپ کا یہ ٹیلی فون آیا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بلاول نے کہا کہ ہمیں کراچی کے لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا, تو یہ بہت غلط بات ہے. پہلی بار جب بھٹو صاحب حکومت سے الگ ہوئے ایوب خان کی, تو کوئی دوست ان کا قریب نہیں آ رہا تھا. یہ میراج محمد خان مرحوم اور رشید حسن خان مرحوم تھے کہ جنہوں نے این ایس ایف نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کنونشن میں انہیں بلایا, جس میں میراج محمد خان ریٹائر ہو رہے تھے صدارت سے اور رشید حسن خان نے حلف اٹھایا تھا, اور اس میں پہلی بار اتنے دنوں میں جب بھٹو صاحب نکلے تھے یعنی خوف زدگی کا ماحول تھا کہ لوگ بھٹو صاحب کے دوست بھی ان کے سائے سے بچ رہے تھے. تقریر کرائی, سیاسی تقریر کرائی گئی ڈو میڈیکل کالج کے اندر اور کراچی کے اندر بہت زیادہ پذیرائی ملی.
مقتدہ صاحب ہمارے پاس ذرا پروگرام میں وقت کم ہوتا ہے, یہ تاریخی پس منظر سے ہٹ کر جی اس وقت یہ بتائے گا جی
کہ کوئی بھی قومی جماعت جو ہے یہاں پر کراچی کے عوام کو, اربن سندھ کے عوام کو صحیح طور پر نمائندگی نہیں کر سکی, نہ ان کے معاملات اور مسائل کو اربن بنیادوں پر آگے بڑھا سکی, اس لیے جو ایم کیو ایم وجود میں آئی. اور پھر آج بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جماعتیں الزام تراشیوں کے ذریعے چل رہی ہیں آگے, لیکن وہ مسائل جو اربن سینٹرز کو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, ان مسائل پر کی نشاندہی نہ کر پا رہی ہیں اور نہ ہی ان کو حل کرنے کا کوئی میکینزم پیش کر پا رہی ہیں, جس کی وجہ سے اسٹیٹس کو برقرار رہے گا. مجھے نہیں لگتا اکا دکا کوئی ہو جائے کیونکہ ان کے انتشار کی وجہ سے, لیکن اردو اسپیکنگ جو علاقے ہیں ان میں مجھے صورتحال وہی لگی نظر آ رہی ہے کہ جو ماضی میں تھی, یعنی ایم کیو ایم جیتتی نظر آ رہی ہے. ہاں جو علاقے مشترکہ ہیں بہت سارے جن میں مختلف آبادیاں ہیں, वहां पर जो है कोई थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनरली जो है वो ये समझ लेना गलत है कि ये लोग कोई बड़ा यहाँ पर मार्का सर
कर सकेंगे। राणा साहब, इंतखाबी सरगर्मियां पूरी शिद्दत से शुरू हो चुकी हैं, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में जो पार्टियां, सियासी पार्टियां इस वक्त बड़ी शिद्दत से ये सारा कुछ कर रही हैं, कुछ वसूख से कहा जा सकता है कि कोई भी पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल कर सकेगी आने वाले इंतखाबात के अंदर?
ये सवाल मुझसे किससे?
राणा साहब से, राणा अतर।
इस तरह नहीं जी, इस तरह नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये कराची की जो सूरत, सिंध की जो सूरत हाल है वो मुझे लगता है कि जो कि तू रहेगी, पीपल्स पार्टी में भी आ जाए इकतदार में और बहुत सारे इंडिपेंडेंट हो और साथ एमक्यूएम हो। इंडिपेंडेंट में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो एमक्यूएम की जो सब डिविजन हुई है उसके अंदर अगर वोट पड़ेगा भी तो वो इतना वोट शायद ना पड़े, जो नई एमरजेंसी है लोगों की, जो यूनिटी ऑफ वोट की रिसेंटली देखने में आया है कि जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं, फारूक सत्तार हैं, आमिर खान है, ये इकट्ठे हुए हैं। तो कराची की सूरत हाल, सिंध की सूरत हाल तो मुझे लगती है पीपल्स पार्टी के हाथ में रहे और इंडिपेंडेंट्स आए और एम क्यू एम हो, पी टी आई भी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थोड़ा सा ले ले। बाकी जगहों पर के पी में मुझे लगता है तब्दीली शायद हो, मगर उस तरह नहीं होगी, ये उसी के पास रहेगी, तहरीक इंसाफ के पास। ये मेरा अपना तजिया है
जी।
अगर बेशक के एमएमए भी एक फॉर्म हुई है, फिर डिसरप्ट हुई है, फिर फॉर्म हुई है, मगर केपी की पाकिस्तान में जो केपी वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा अभी तक डेमोक्रेटिक साबित हुए इन टर्म्स ऑफ कि हर दफा जब लोग काम, चार साल गुजरते हैं, पांच साल अगर वो काम नहीं कर पाते तो उस हुकूमत को वो तब्दील कर देते हैं। आप ये पीछे जो तीन हुकूमतें गुजरी हैं ये उस बात की निशानदेही है
जी।
अब ये देखना ये है कि जो तरीके इंसाफ है अगर उसने 40% भी काम किया, 50% भी जो वो डिलीवर नहीं कर सके बहुत सारे एरियाज में, अगर जो उन्होंने किया है तो अवाम जो है उसका कौन सा आधा भरा हुआ या आधा खाली किस तरह उसको लेते हैं
जी।
बाकी रह गया बलूचिस्तान तो आपके सामने है, सेंट्रल में मैं ये समझता हूँ कि हंग पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं ऑलवेज, कोई सिंपल मेजोरिटी के साथ कोई नहीं आएगी, कोलिशन में होंगी और तब्दीली होगी।
अच्छा डॉक्टर तौसीफ, पीटीआई की तरफ से नए मंशूर का ऐलान किया जा रहा है, जैसे कि साकिब ने भी बताया कि पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी कराची को सेंटर बनाकर, अपनी तवज्जो का मरकज बनाकर इस वक्त बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है?
देखिए तहरीक इंसाफ की बहुत बुरी पोजीशन नहीं है कराची में, 2013 में बहुत अच्छी पोजीशन थी, वैसी पोजीशन नहीं है। तो तहरीक इंसाफ के लिए इम्कान हैं कि मिली जुली जो आबादियां हैं वहां से वो अपनी सीटें निकाल लें। पिछली दफा उन्होंने क्लिफ्टन से सीट निकाल ली थी, उनके लिए किमाड़ी के इम्कान हैं, साइट एरिया के इलाके के इम्कान हैं, कराची वेस्ट के अंदर इम्कान हैं, मगर ये कि वो मिली जुली आबादियों में वो किस तरह अपनी तंजीम को बना सकते हैं ये तय हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने कराची में तंजीम पे अहमियत नहीं दी, जो कुछ होगा और उनकी शख्सियत के हवाले से होगा, तंजीमी तौर पर बहुत कमजोर है और तंजीमी तौर पर उनके यहाँ बहुत ग्रुपिंग है, तो ये हो सकता, ये इस बात का इम्कान हो सकता है कि तंजीमी कमजोरियों की वजह से वो इस तरह कामयाबी हासिल ना कर सके, और जब ये होगा तो इमरान खान उसे मानेंगे नहीं, क्योंकि कराची में उन्होंने पांच साल में बिल्कुल अपनी तंजीम पे तवज्जो नहीं दी, दो तीन लीडर हैं जो अलग अलग कार्रवाई करते हैं, तो इस तरह यकजहती हमें नजर नहीं आती।
अच्छा मेरा आखिरी सवाल इस सेगमेंट का ये है, मुक्तदा मंसूर साहब, पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट की तरफ से 13 मई यानी कल कराची में जलसे का ऐलान हुआ, लेकिन खबरों के मुताबिक कुछ कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया और ये भी बताया जाता है कि वो जो उनके मंजूर पशीन हैं उनके टिकट का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, किसी भी तरह वो कराची नहीं पहुंच पा रहे, तो जलसे जुलूसों और रैलियों पर इस नौयत की रुकावटों से क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जबकि खास तौर पर उसका कोई बज़ाहिर सियासी एजेंडा भी नहीं है?
देखिए मसला ये है कि ये करके हुकूमत कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, और वो पश्तून अवाम में और वो ग्रास रूट की एक तंजीम के तौर पर है, और कराची के अंदर उसको लेफ्ट के और एनजीओ और दीगर जो लिबरल अनासर है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कल उनका जलसा जो अनाउंस हुआ है वो उन्होंने पहले बागे जना में रखा था, उसको इजाजत नहीं दी है, अब वो जलसा सुराबकोट पर होगा और ये बड़ा जलसा ہونے کی امکان ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف دونوں کے جلسوں سے بڑا جلسہ ہوگا, اور میرا خیال یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جب ان کو جمعے کے دن نہیں ملی ہے تو آج وہ روانہ شاید ہو سکتا ہے, بائی روڈ ہو گئے ہوں, وہ پہنچ جائیں گے یا کس طرح سے پہنچانے کی کوشش کی جائے گی, لیکن اگر نہیں بھی پہنچیں گے تب بھی وہ جلسہ لگ رہا ہے بحیثیت ایک تجزیہ نگار کے مجھے کہ یہ جلسہ ان دونوں جلسوں سے بڑا جلسہ ہوگا, کیونکہ اس میں پختون عوام جو ہے بڑی تعداد کے میں شریک ہوگی, اس کے علاوہ اردو بولنے والے پنجابی اور دیگر لوگ بھی, کیونکہ لاہور کے جلسے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جہاں پشتون نہیں تھے بہت معمولی تعداد میں, اس کے باوجود وہاں بہت کامیاب جلسہ انہوں نے کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی تو جہاں پر ان کا ایک پولیٹیکل اسٹیک بھی ہے وہاں ایک بڑا جلسہ جو ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف, اور مقتدہ صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ تھے, آپ کے ساتھ میری پھر بھی بات ہوگی, بہت بہت شکریہ. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے کالرز کے ساتھ. پشاور سے اسوند چار صاحب, السلام علیکم. اسفند صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام جی.
بہن کیج میں آپ جو بات کرتے ہیں تو آپ یہاں کے عوام سے پوچھیں کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. ہاں تو پی ٹی آئی تو ایک ناکام ترین پارٹی ہے, نہ اس کی کوئی پولیس ہے نہ کوئی.
جی شکریہ. کوہاٹ سے ملک نائب خان جی. خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
میری میں عرض کر رہا ہوں کہ کراچی کے پختون پیپلز موومنٹ پہ پابندی ہر جگہ اس کو روڑے اٹکانے لگ رہے تھے, تو یہ عمران خان تو 5 مہینے اسلام آباد کو روک رکھا تھا, بلاک کیا ہوا تھا, اس پر تو کوئی پابندی نہیں لگ رہی تھی, وجہ کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اور پیپل پارٹی والے اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے پاکستان کے لیے, 5 سال زرداری نے پاکستان کے لیے کیا کیا اور 5 سال عمران خان نے خیبر پختونخوا کے لیے کیا کیا.
بہت شکریہ ملک صاحب, بہت شکریہ جی. ملک صاحب آپ کا سوال بالکل آ گیا, آپ کا جسے کہنا چاہیے جو تحفظات کا آپ نے اظہار کیا وہ لوگوں نے سن لیے. چترال سے محمد شفیع صاحب, السلام علیکم جی.
السلام علیکم جی. بجٹ بہن بہت شکریہ کال لینے کا. سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کراچی میں دوبارہ اقتدار میں آ کر جو ہے یہ دودھ کی نہریں بناتے گے, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو پانی آج تک لوگوں کو صاف پینے کے لیے نہیں دے سکے. دوسرا ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ایم ایم اے کی حکومت جو ہے وہ کوئی زیادہ سیٹ نہیں لگے, لیکن یہ اس کے غلط فہمی ہے کہ کے پی کے اندر تمام جو ہے حکومت جو ہے آئندہ انشاءاللہ یہ ایم ایم اے کی ہوگی. بہت شکریہ.
بہت شکریہ جی. اب آئیے سیگمنٹ میں اگلے آگے چلتے ہیں, ہم بات کریں گے. خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں کہیں عسکریت پسندی دوبارہ پھر سے سر نہ اٹھا لے, اور پاکستان میں انسانی حقوق کے غیر جانبدار ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایچ آر سی پی نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ شمالی وزیرستان میں لڑکیوں کے اسکولوں پر ہونے والے 2 حالیہ حملوں کی تحقیقات کرے. تنظیم کا کہنا ہے کہ مقامی رہائشیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک جنگجو گروپ کی طرف سے پمفلٹ تقسیم کیے گئے جن میں لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ اپنی بالغ بیٹیوں کو اسکول نہ بھیجیں. ایچ آر سی پی کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ مقامی انتظامیہ ان واقعات کی تصدیق پر رضامند نہیں دکھائی دیتی, لیکن ایچ آر سی پی کے ذرائع ظاہر کرتے ہیں کہ شمالی وزیرستان کے رہائشیوں نے علاقے میں جنگجو گروہوں کے دوبارہ ابھرنے سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. رانا صاحب, آپ کا ادارہ عسکریت پسندی کے بارے میں بہت کام کرتا آیا ہے, آپ کے خیال میں ان علاقوں میں عسکریت پسندوں کی اثر نو تشکیل کے خدشات کس حد تک درست ہیں؟ رانا صاحب,
نہیں ہے مجھے بھی لگتا کہ کوئی ایسے کوئی ری ایمرجنس ہوگی ان کی, کیونکہ دیکھیں نارتھ وزیرستان میں ابھی بھی جو ٹروپس فارمیشن ہے یا جو پریزنس ہے وہ اتنی ہی انٹینس ہے. بے شک وہ ریہیبلیٹیشن کی ایفرٹس جاری ہیں, ریکنسٹرکشن کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, اور اب جبکہ اس موومنٹ کا ذکر ہو رہا تھا ان کے ذریعے بھی بہت ساری ڈیمانڈز پٹ فارورڈ کی گئی ہیں. تو ایسے یہ جو واقعات کچھ اگر ایک دو رپورٹ ہوئے ہیں جس کو بتاپ ریفر کر رہی تھی کہ پاکستان جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے بھی اگر کوئی اس پہ انڈیکیٹ کیا ہے, تو یہ سول ایڈمنسٹریشن کو اس کو دیکھنا چاہیے اور فوج کو بھی دیکھنا چاہیے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہوگی خدا نخواستہ کہ وہ ری ایمرج ہو گئے, تو آئی وڈ سیریسلی ڈاؤٹ, کیونکہ بیسیکلی جب ان کی ایلیمینیشن کی گئی تھی تو اس کا بیسک انفراسٹرکچر اور ان کے جو ایمینیشن اور جسے ہم دوسری ٹیکٹیکل زبان میں کہتے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، یعنی کہ وہ ہائی پلیسز جہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے، کمیونیکیشن سسٹم تھا، ان کو باقاعدہ نیوٹرلائز کیا گیا، ڈسٹرائی کیا گیا اور وہاں پر پریزنس بھی مارک کی گئی، یعنی کہ چیک پوسٹ بھی بنائی گئیں. اب چونکہ نارتھ وزیرستان کا جو ایریا ہے وہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نہایت ٹریچرس ہے. اگر چونکہ یہ ہم ریڈیو پر ہیں، ظاہر ہے بتا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے میپس وغیرہ، ورنہ اگر آپ یہ ٹی وی پہ ہو تو آپ دکھا بھی سکتی ہیں پروگرام کے ساتھ، اور کوئی اور بھی دکھانا چاہے کوئی لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں سامعین، کہ اتنا آسان نہیں ہے. مگر ری ایمرجنس میں یہ سمجھتا ہوں ٹوٹلی آؤٹ آف کوشچن ہے، اس کی وجہ کہ یہ پرائز ہے پاکستان آرمی کا اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے ان کا، یہ امپاسبل ہے کہ وہ اس پرائز کو لوز کریں گے. اکا دکا کچھ لوگ جو کہ ایسی کمیونٹی کو چونکہ ریہیبلیٹیشن اور وہ جو ٹیمپرری ڈسپلیس پیپل جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، لوگ اپنی جائیدادوں کا حساب کتاب لگا رہے ہیں اور اس میں بہت ساری پراپرٹی ڈسٹرائی ہوئی ہے، تو اس کی اب وہ ایویلیویشن ہو رہی ہے اور پیسے وغیرہ دیے جا رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس ضمن میں آپ ذرا اس کو ہیومن اینگل سے بھی دیکھیں کہ کچھ گروپ، کچھ لوگ جو ہیں وہیں کے مقامی، وہ کچھ ایسی شرارت کر رہے ہوں یا ڈائیورژن دینا چاہتے ہوں. مگر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا فوج ہے وہ ایسا کچھ ہونے دے گی کہ جس میں
اتنا
بالغ بچیاں اسکول نہیں جا سکیں گی. دیکھیں وہ یہ چیزیں چلیں گی، یہ ایک دم سے تو ختم ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اب آپریشن جو ہے یہ رد الفساد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں کے خلاف آپریشن، یہ کلیئر ایک کلاسک کیس ہے رد الفساد کا، کہ آپ فساد
شر پھیلانے والوں کے لیے جی بالکل
پیدا کریں جی. تو اس کا ایک کلیئر کٹ کیس ہے، اس کی ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، اس کو انڈر دا رگ
چھوڑنا نہیں چاہیے.
اگر یہ ہے تو اس کی اسسمنٹ کر کے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے اگر ایسے لوگ موجود ہیں.
اچھا ڈاکٹر فاروق اسناتے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں عسکریت پسندی پر بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا، جیسا کہ ابھی رانا عطر نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتا بھی رہے تھے، اور خود ضرب عضب کے تحت جو بڑا فوجی آپریشن شروع کیا تھا، فوج کا دعویٰ تھا کہ قبائلی علاقوں سے دہشت گردی کے ڈھانچے کو ختم کر دیا گیا ہے، اکا دکا واقعات سامنے آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کن اقدامات کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات کم سے کم ہوں اور یہ خدشات پیدا نہ ہوں کہ عسکریت پسندی دوبارہ منظم ہو سکتی ہے؟
جی انسرجنسی جہاں بھی ہو، اور خاص طور پہ ہم اس کی بات کرتے ہیں وزیرستان کے یا فاٹا کا جو سارا علاقہ ہے، تو اس کے تین حصے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنے زور کے اوپر، چونکہ وہ جو باغی ہیں یا انسرجنٹس ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوتے ہیں، اور کئی بار بڑے وہ سخت قسم کے سخت جان بھی ہوتے ہیں، جیسا ازبیک بھی آ گئے تھے، تاجک بھی آ گئے تھے، اور تو ان کو آپ پہلے تو اکھاڑنا ہوتا ہے، وہاں سے ان کو ڈس لاج کرنا ہوتا ہے. یہ فوج نے کیا، اور یہ پاکستان کی فوج نے بہت ہی مشکل سے اور ہمت کے ساتھ یہ کر ڈالا. اب دوسرا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ فوراً ہی اس کے بعد سویلین سیٹ اپ کو آنا چاہیے، جس میں آپ ایک میسو اکنامک ڈیولپمنٹ شروع کرتے ہیں. تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو مین سٹریم میں لے آتے ہیں. یہ سویلین حکومت کا کام ہے دونوں چیزیں کرنا، وہ اس لیے کہ اگر کوئی تھوڑے بہت بچ کے ہیں انسرجنٹس یا جو ایکسٹریمسٹ ہیں یا ٹیررسٹ ہیں جو بھی ان کو کہہ لیجیے
جی،
تو وہ آئسولیٹ ہو جائیں، اور لوگ جو ہیں ان کو بالکل کونے میں لگا دیں، چونکہ لوگوں کو ایک وہاں سے فائدہ ہو رہا ہوگا، بینیفٹس آ رہی ہوں گی، مین اسٹریم میں آ رہے ہوں گے، اور اکنامکلی جو کہ بہت ضروری ہے، اقتصادی طور پر ان کی حالت اچھی ہو رہی ہوگی فائنینشیل، تو وہ پھر یہ سائٹ پہ ہو جائے گا. یہاں پہ یہ ہوا ہے فاٹا میں کہ فوج نے اپنا کام تو کر دیا ہے، لیکن جو وفاقی حکومت ہے، چونکہ یہ فاٹا کے علاقے وفاق کے نیچے ہیں، ابھی تک ان کو ضم نہیں کیا گیا، جو کہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے اور وہ اس کا پروونس کا، اس صوبے کا حصہ بن جائے. تو یہ ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پہ آتی ہے، جس نے نہ وہاں پہ خاص اکنامک ڈیولپمنٹ کے کوئی پروجیکٹ شروع کیے ہیں، نہ ہی وہاں پہ. ہاں ایک اور چیز بھی ہے، ریفارمز بھی لانے ہوں گے، کیونکہ وہاں تو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہیں ہے. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم وہاں پہ اسٹیبلش کیا جائے گا، نمائندگی ان لوگوں کی ضرور ہے سینٹ میں لیکن قومی اسمبلی میں نہیں ہے، کیونکہ وہ صوبے کا حصہ نہیں ہے تو صوبائی اسمبلی میں بھی ان کی نمائندگی نہیں ہے. تو اس لیے جو سیاسی ریفارمز ہیں, اور سب سے بڑا سیاسی ریفارم تو یہ ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کر رہی ہیں سوائے فضل الرحمان صاحب کے اور اچھے طریقے کے, کہ اس کو ضم کر دیا جائے خیبر پختونخوا میں اور اس کا حصہ بنا دیا جائے, تو اس سے وہ جو ایک مین اسٹریم میں وہ آ جائیں گے اور وہاں پہ ان کی نمائندگی بھی ہو جائے گی. اب پھر جو صوبے کا حصہ ہے اس کا ترقی کا ڈیولپمنٹ کا جو ریفارمز ہیں وہ بھی ٹرکل ڈاؤن کر جائیں گے فاٹا کے علاقے میں
جی.
تو اس سے بھی انسرجنسی جو اب یہ آپ نے ابھی یہ بات کی تھوڑے بہت واقعات اور ہیومن رائٹس ہوا کہ یہ تو دیکھیے یہ تو جب انسرجنس نہیں بھی آئے تھے تو وہاں کا اگر آپ پرسنٹیج دیکھیے لڑکیوں کا اور بلکہ لڑکیوں کا کیا لڑکوں کا دونوں کا تو بہت ہی کم تھا, لٹریسی ریٹ بہت نہایت پر پورے پاکستان کا کم تھا وہاں اور کم تھا. لیکن وہ اگر یہ نشانہ بناتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک وائڈ اسپریڈ سی چیز ہے, یہ اکا دکا دو چار لوگ تو اٹھ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں
جی.
لیکن بالکل یہ نہیں ہے بات کہ اگر واقعات ہو گئے پہلے بھی یہ ہوتا ہے لٹریسی ریٹ کم نہیں ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیں, نہیں, ہر چیز کو بلکہ زیادہ سینسٹیوٹی کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ جو بھی اس قسم کا واقعہ آتا ہے اس پہ فوراً قابو پایا جائے. اور جیسے میں نے پہلے کہا سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ ریفارم کر کے اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا جائے تاکہ وہاں پہ جو وہ اپنے آپ کو مین اسٹریم میں سمجھیں وہاں کے لوگ, اور جو انسرجنٹس ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں وہ سائڈ لائن ہو جائیں یا وہ کونے میں چلے جائیں اور ایررلیونٹ ہو جائیں.
اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں رانا اطہر جاوید, اور ابھی ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر حسین جاسا. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈونیشیا میں پاکستان افغانستان اور انڈونیشیا کے مسلمان علماء کی کانفرنس جمعے کے روز بوگور مغربی جاوا میں منعقد ہوئی, جس کا مقصد افغانستان میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے رابطہ کاری کرنا اور لائے عمل طے کرنا تھا. انڈونیشیا کے 17, افغانستان کے 19 اور پاکستان کے 17 علماء نے اس کانفرنس میں حصہ لیا. اس کانفرنس میں جن کلیدی نکات پر غور کیا گیا ان میں مسلمانوں پر زور دیا گیا کہ وہ امن, رحم اور محبت کو فروغ دیں, تشدد اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو ترک کر دیا جائے, قرآن اور سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو اپنے تنازعات دور کرنے کے عمل کو بحال کیا جائے, اور علماء کی طرف سے امن کی تجاویز کی حمایت بھی ہو. تو اب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, جیسا کہ ہم نے کہا تھا, ڈاکٹر حسین جاسا, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ڈیلی آؤٹ لک افغانستان کے چیئر پرسن ہیں, بین الاقوامی امور افغانستان کے بارے میں بہت تفصیلی معلومات رکھتے ہیں. ڈاکٹر حسین جاسا, آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں, ان علماء نے تشدد اور حملوں کے خلاف فتویٰ تو جاری کر دیا, لیکن ایسے فتوے تو پہلے بھی سامنے آتے تھے, اس مرتبہ نئی بات کیا ہے؟
اس مرتبہ میرے خیال سے صرف ایک نئی بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا جو یہ جو قرارداد کا جو ٹون ہے وہ پرو اشرف غنی دکھائی دیتا ہے, اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ گرچہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ان علماء کرام میں جو کہ طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے پہلے, لیکن وہ جو ہے اس مرتبہ تھوڑا سا ٹون یہ ہے کہ انہوں نے بیک زبان وائلنس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ٹیررزم کا کسی بھی قوم, مذہب, تمدن یا علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ لوگ جو ہیں ہر لحاظ سے جو ہے محکوم ہیں. تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان کو جو افغان حکومت کی طرف سے جو یہ اقدام کیا گیا, انیشیٹو لیا گیا ہے پیس پروسیس کا, اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. تو چونکہ میرے خیال سے یہ جو انڈونیشیا کے جو حکام ہیں انہوں نے کافی کوشش کی تھی کہ طالبان کو بھی اس مذاکرات میں لایا جائے, لیکن انہوں نے مارچ کے مہینے میں, اگر یاد ہو, ان کے وزیر خارجہ جناب مرسودی کے دورہ امریکہ کے بعد جو انہوں نے مارچ کے اواخر میں پینٹاگون کا دورہ کیا تھا اور اسی سلسلے میں امریکی حکام سے بھی ملاقاتیں کی تھی, تو ان طالبان میں یہ امپریشن پیدا ہوا تھا کہ یہ گویا ایک فریب ہے اور امریکی حکام کی طرف سے شاید یہ کوئی ایک دوسرا پروجیکٹ ہے جو طالبان کو ان کے اصل مقاصد سے دور رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے, ان کا یہ امپریشن تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کئی مرتبہ, میرے خیال سے دو مرتبہ, انڈونیشیائی حکام نے جو ہے وہ قطر کا بھی دورہ کیا, ان کو کافی کوشش کی کہ ان کو میز پر لایا جائے, لیکن وہ مانے نہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال سے یہ جو تھوڑا سا پرو اشرف غنی جو 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 ٹون دکھائی دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے, ورنہ کوئی نئی بات اس کے علاوہ کوئی دیکھنے میں نہیں آتا.
اچھا ڈاکٹر اسناد سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اسناد, آپ کے خیال میں یہ علماء کانفرنس کیا واقعتاً متحارب گروہوں کو ایک مثبت لایا عمل کا پیغام بھیجنے میں کامیاب رہے گی؟
کہ اس میں بات یہ ہے کہ جو تو وہاں پہ لڑ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں, وہ تو وہاں کی جو صورتحال ہے زمینی, اس کو ہی وہ دیکھیں گے. لیکن چونکہ یہ مذہب کے نام کے اوپر بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں, خاص طور پہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں, میں ویسے طالبان کو ایکسٹریمسٹ اس طرح کا نہیں سمجھتا, چونکہ ان کا ایجنڈا بالکل ایک اسپیسیفک ہے اور مختلف ہے. ایکسٹریمسٹ کی اگر ہم بات کریں جو خودکش بمبار ہیں اور سویلینس کو بھی مارتے ہیں اور انارکسٹ ہیں قسم کے, وہ انارکسٹ جو ہیں وہ مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے جو بھی تشدد کے معاملات ہیں. اب جب علماء کی اب کانفرنس اس قسم کی ہوگی اور اس میں جو اعلانیہ آئے گا اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ مذہب جو انہوں نے کہا کل کہ انہوں نے کہا یہ مذہب کے خلاف ہے, یہ اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح خودکش بمبار جو ہیں وہ استعمال کریں اور انسانوں کو ماریں اور قتل و غارت کریں, یہ اسلام کے خلاف ہے. تو وہ جو ان کا بیانیہ ہے یا جو وہ کہتے ہیں مذہب کا نام لے کے, اس کو کاؤنٹر کیا ہے انہوں نے, جو پہلے بھی ہوتا رہا, یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, اس سے پہلے یہاں کہا گیا, یہ بہت دفعہ ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی چونکہ بار بار اس چیز کو مذہب کا نام لیتے ہیں تو اس لیے اس کو ری انفورس کرنا ضروری ہو جاتا ہے. دوسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ انڈونیشیا, جس کا کوئی سرحد بھی نہیں ملتی افغانستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ, لیکن وہاں پہ بھی یہ خودکش بمباری ہو چکی ہے پہلے, جو آسٹریلینز کو ٹورسٹ کو مارا تھا ایک دفعہ, تو اس لیے. لیکن پھر بھی وہ جو مین یا تھیٹر ہے اس ساری ایکسٹریمزم کا افغانستان کا پاکستان کا, اسے ہٹ کے انڈونیشیا, جب انڈونیشیا وہ بلاتا ہے اور وہاں سے پریشر ایک پڑتا ہے تو میرا خیال ہے اس کا اثر قدرے زیادہ ہوگا, اور اس سے جو پیغام ہے کہ اصل اسلام وہ نہیں ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں, بلکہ اصل اسلام یہ ہے جو یہاں پہ ہم نے آپس میں بات چیت کی اور بحث کی اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے, تو میرا خیال ہے اس سے ایک مورل اور ایتھیکل جو پریشر ہے وہ بالکل یقیناً پڑتا ہے اور پڑا ہوگا.
اچھا رانا صاحب, بالکل کوئک کامنٹ, کیونکہ پھر ڈاکٹر یاسر سے کوئک کامنٹ کر کے ہمیں عراق کے الیکشنز کی طرف جانا ہے. رانا صاحب, آپ کے خیال میں علماء کا یہ فتویٰ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکے گا, نتیجہ خیز ثابت ہو سکے گا؟
میرے خیال میں یہ جو مسلسل کمپین ہو رہی ہے نا اسلام کے نام کو غلط استعمال کرنے کے بارے میں, یہ اسے فردر اسٹرینتھن کرے گا, اور یہ اس طرح کے فتوے گاہے بگاہے آتے رہنے چاہیے, لیکن امپلیمنٹیشن میں علماء کا کردار جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے, اس کو واضح کرنے کے لیے ان کی فردر ان کو اسسٹ کرنا چاہیے, فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کے اداروں کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, اور جب یہ انویسٹیگیشن ہوتی ہیں یا جو ڈی بریفنگ ہوتی ہے ٹیررسٹ کی, ان وہاں پہ ان کی موجودگی اور ان کو یہ بتانا کہ یہ کیوں اسلام کے خلاف ہے جو یہ سوسائڈ بامبرز ہیں, اور یہ کیوں یہ اسلام کا نام بدنام کرنے کے مترادف ہے, اگر وہ ساتھ دیں انتہا پسندوں کا, مذہبی انتہا پسندوں کا.
اچھا ڈاکٹر یاس صاحب, بالکل آخری ہمارا کوئک کامنٹ اس کے اوپر آپ کریے گا کہ طالبان نے خبروں کے مطابق گزشتہ دو روز میں سرکاری فوج کے 65 سے زائد ارکان کو ہلاک کر دیا, فرا اور زابل صوبوں میں اپنی پیش رفت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, تو اس تناظر میں علماء کانفرنس کی کامیابی کے بارے میں کیا کہیں گے, اور پھر داعش بھی وہاں پر موجود ہے, اس سارے گروپ کو یہ پیغام کس حد تک جسے کہنا چاہیے ان پر اثر انداز ہو سکے گا, کچھ آپ اس کی دیکھتے ہیں کہ کسی واضح طور پر اس کی شکل کوئی سامنے آئے گی کہ اس کا نتیجہ نکلا ہے؟
کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کہ اکیڈمیکلی اور کلچرلی جو ہے وہ اس طالبان کے مفکورے سے وہ مقابلہ کرتے. اب یہ جو ہے یہ جو ہے جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز ہیں یہ جو ہے آلموسٹ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئے ہیں, اور پلچر آف ڈسٹرکٹ یہاں پہ جو ہے ایک اور ڈسٹرکٹ جو ہے امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بغلان کے صوبے میں وہ ابھی ایک دو دن میں ہی وہ کولیپس کر گئے, تو میرے خیال سے اس کا کوئی اس تناظر میں دیکھا جائے اس کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ طالبان جو ہے خریدار نہیں ہے اس قسم کے سیمینار اور اس قسم کے فتووں کے. ان کے پاس اپنے علماء ہیں, اپنے مفتیز ہیں جو کہ ان کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. میرے خیال سے اس کا کوئی آن گراؤنڈ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کے لیے کوئی اور راستے ہیں جس کو تلاش کرنا پڑے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جاسا ہمارے ساتھ تھے. ہم بات کر رہے تھے کہ انڈونیشیا میں جو علماء کانفرنس ہوئی اس سے تشدد کے واقعات کو افغانستان میں روکنے اور ایک پرامن افغانستان کے لیے وہ کس حد تک مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی. ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کی کلیدی خبر جو پوری دنیا میں آج موضوع ہے عراق میں ہونے والے عام انتخابات کا, اس پر بات کریں گے. ترکی سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر فرقان حمید, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رانا اطہر جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر حسنات بھی ہمارے ساتھ ہیں. لندن سے بیرسٹر امجد ملک بھی ساتھ ہوں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھیں گے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. پروگرام کی آخری سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. عراق میں آج عام انتخابات میں ووٹر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. گزشتہ برس داعش عسکریت پسندوں کو ملک سے نکالنے کے بعد یہ پہلے قومی انتخابات ہیں. انتخاب میں 7,000 امیدوار حصہ لے رہے ہیں جبکہ قومی پارلیمنٹ میں 329 نشستیں ہیں. ملک بھر میں پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں, حتیٰ کہ ان کیمپوں میں بھی جہاں داعش کی لڑائی کی وجہ سے 30 لاکھ سے زائد بے گھر ہونے والے عراقی مقیم ہیں. اس وقت سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک مختصر رپورٹ سنواتے ہیں. ہماری ساتھی مدثرہ منظر نے عراق میں مقیم تجزیہ کار اور یہاں پر باقی دنیا میں مقیم تجزیہ کاروں سے بات کر کے بات کی ہے کہ وسیع تر تناظر میں عراق کے ہونے والے انتخابات کا مشرق وسطی کی مجموعی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہونے کا توقع کی جا سکتی ہے. تو آئیے رپورٹ سنتے ہیں, اس کے بعد ماہرین سے رائے لیتے ہیں.
عراق کے ان پارلیمانی انتخابات میں ووٹروں کو امید ہے کہ کوئی ایسی مخلوط حکومت بنے گی جو ہر طبقے اور ہر فرقے کی نمائندگی کرے. عراق میں ہمیشہ انتخابات کے نتائج مذہبی فرقوں کی بنیاد پر سامنے آئے ہیں, مگر اس مرتبہ ووٹر کوئی ایسی حکومت چاہتے ہیں جو ان کے مستقبل کو محفوظ بنائے. مولانا علی نقی زیدی عراق میں ایک مذہبی رہنما ہیں, ان کا کہنا ہے
عراق میں جو تقسیم ہوئی بھی ہے وہ یہ داعش کے بعد, آئیسس کے بعد یہ ایسے ہی شروع ہوا ہے. یہ جو لڑائی لڑی ہے 2014 سے لے کر 2018 تک, یہ مذہب کی بنیاد پر لڑائی لڑی ہے اور لوگوں کا رجحان بھی جو ہے اسی کی طرف بڑھ گیا ہے.
عراق کی یہ انتخابات ایسے وقت ہو رہے ہیں جب امریکہ نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. ایران وہ ملک ہے جو عراق کے اندرونی معاملات پر ہمیشہ اثر انداز ہوتا رہا ہے. ان انتخابات پر اس کا کیا اثر ہے؟ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان کہتے ہیں,
عراق ایک شیعہ میجورٹی اسٹیٹ ہو گیا ہے اور تاریخ میں شاید پہلی بار پورا عراق پر شیعوں کی حکومت ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سیکٹیرینزم اتنا بڑھ گیا ہے اس علاقے میں, شیعہ سنی کے جو ٹینشنز ہیں اکراس دا ریجن, یمن میں لے لیں, لبنان میں لے لیں, سیریا میں لے لیں, تو اس کا اثر تو عراق پہ ہوگا اور ووٹرز پر بھی ہوگا.
اگرچہ عراق کے موجودہ وزیر اعظم حیدر آبادی کے انتخاب جیتنے کے امکانات ہیں, تاہم سابق وزیر اعظم نوری المالکی کھیل بگاڑ سکتے ہیں. نوری المالکی نے سن 2011 میں عراق سے امریکی فورسز کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا. امریکی فوجوں کی واپسی کے امکانات اب کیا ہیں؟ اس بارے میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈوائزر اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ داعش کے جنگجو اگر موجود رہے تو امریکی فورسز کی جلد واپسی کا امکان نہیں.
دیکھیں, وہ جو امریکن گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ وہاں سے وہ ودرا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب آئی ایس ختم ہو گیا ہے, لیکن یاد رہے کہ آئی ایس وہ ابھی تک کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, خاص طور پہ سیریا اور عراق کی بارڈر پہ وہ ابھی بھی مضبوط ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں وہاں سے امریکن فورسز کو نکالنا آسان نہیں ہوگا.
عراق کے انتخابات میں ایران ہی نہیں بلکہ سعودی عرب سمیت کئی ممالک دلچسپی رکھتے ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے.
اس میں صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ سعودی عربیہ اور یو اے ای بھی شامل ہیں, اور رشیا جو ہے حالانکہ وہ انڈائریکٹلی کر رہا ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ملکی جو ہیں ان کو سپورٹ تو ضرور ملے گی.
عراق میں ووٹنگ کے مکمل ہونے کے بعد حکومت کی تشکیل فوراً ممکن نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ حکومت ملکی اور عالمی توقعات کیسے پوری کرتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مدثرہ منظر کی تفصیلی رپورٹ آپ نے سنی, تجزیہ کاروں کی رائے جانی. اب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فرقان جو جن کا تعلق ترک ریڈیو اور ٹی وی کے ساتھ ہے, ڈائریکٹر ہیں وہاں کے, ان مشرق وسطیٰ کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں. بیرسٹر ملک امجد ملک لندن میں مقیم ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہمارے ساتھ ہیں اور رانا اطہر جاوید بھی. تو اب ہم پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر فرقان حمید سے. السلام علیکم, پہلے آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں کیونکہ آپ نے ابھی ہمارے جوائن کیا. ترکی کے تناظر میں نئی عراقی حکومت کو کردستان ریجنل گورنمنٹ کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ وہاں کردستان ڈیموکریٹک پارٹی اور پیٹریاٹک یونین آف کردستان پارٹی کا مقصد روایتی سیاسی نظام کو چیلنج کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب.
ہاں جی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھا جائے یہ انتخابات جو ہے ترکی کے نظر سے بڑی اہمیت کے حامل ہے, اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہے کہ وہاں پہ سردوں نے جو ریفرنڈم کروایا تھا, ترکی نے براہ راست طور پر وارننگ دی تھی کہ ہم اس ریفرنڈم کو قبول نہیں کرتے, ہم کسی صورت بھی جو ہے وہاں پہ علاقے میں جو ہے ان کو آزادی کی وہ نہیں دیں, کیونکہ اگر وہاں پہ یہ اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا براہ راست اثر جو ہے ترکی کے اس پر بھی پڑے گا. ترکی میں بھی پھر جو ہے آزادی کی تحریک جو پی کے کے نے چلائی ہوئی ہے وہ پھر جو پکڑ سکتی ہے. اسی وجہ ترکی نے جو ہے وہ ان کو بڑا دباؤ ڈالا تھا, اور اسی کے نتیجے میں عراق کے جو اس وقت وزیر اعظم تھے آبادی کے ساتھ مل کر جو ہے ان کو ایسا وہ دکھا دیا تھا کہ اس سلسلے میں فوری طور پر اقدامات کیا جائے, ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, کالا دم کرا دیا جائے. اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا ترکی اور عراق کے تعلقات میں جو ہے وہ تھوڑی سی سخت میری چلی آ رہی تھی, لیکن اس معاملے کی وجہ سے دونوں حکومتیں جو ایک دوسرے کے قریب آ گئیں اور دونوں حکومتوں نے ان کو کردوں کو اس سلسلے میں روکے رکھا, اور اس روکنے کے نتیجے ہی میں جو ہے وہاں علاقے میں تو امن و امان قائم ہے, بلکہ ان کے وزیر علاقے وزیر ناچوان کہہ چکے ہیں کہ ہم نے غلطی سرزد کی تھی, اب اس غلطی سے ہم سبق سیکھیں گے, اور اسی حساب سے ترکی کے ساتھ مل کے وہ عراق کے ساتھ مل کے جو کچھ بھی ہو سکا ہم اپنی جو ہے وہ اپنی حیثیت تو منواتے رہیں گے, لیکن ہم آئندہ جو ہے آزادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. اگر دیکھا جائے پھر کبھی اگر کوئی موقع ملا تو اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کریں گے, لیکن فی الحال ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم کردستان یا کردوں کے نام سے کوئی علاقے تحریک شروع کریں. یہ علاقہ جو ہے وہ عراق حکومت کا ایک حصہ رہے گا.
بیرسٹر ملک سے بات کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب, سعودی عرب, ایران, ترکی اور امریکہ عراق کے انتخابات کا بغور جائزہ لے رہا ہے, اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں کے, ان کے پیش نظر ان کے اپنے نقطہ نظر ہیں. عراق کے انتخابی نتائج سے مشرق وسطیٰ کے پہلے ہی سے پیچیدہ صورتحال پر کس انداز کے اثرات مرتب ہونے کی توقع کی جاتی ہے, کیونکہ جو مختلف اتحاد وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں ان کے تحت؟
جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اتنے سال چلانا اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا اور لوگوں کو یہ موقع دینا کہ وہ یہ بتائیں کہ ان کا نیکسٹ رولر کون ہوگا, یہ ایک اچھی روایت ہے, اور یہ اسپیشلی گلف میں یہ بہت اچھا ایک تاثر چھوڑے گی. امریکہ کا رول, ایران کا رول بالکل ہے, اور کرنٹ ریجیم نے ایک اچھا ایک بیلنس رکھا ہے, کیونکہ ایران تو آلریڈی ساؤتھ میں چونکہ ریلیجس جو ہیں ان کی اس میں ہوتی ہے ان کی انٹرسٹ اینڈ انویسٹمنٹ, لیکن امریکہ نے بھی کافی رول پلے کیا اور آئل پروڈکشن جو انکریز ہوئی ہے اس سے نارتھ میں حالات بہتر کرنے میں مدد ملے گی. دوسرا جو آئسس کو انہوں نے ٹیکل کیا ہے کہ بلز ہارن پکڑ کے داعش کو جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بھی کنڈیسیو انوائرمنٹ بنانے میں مدد دے گا, اور جس طرح انہوں نے بارڈر کنٹرول اور کردش ایلیمنٹ کو ہینڈل کیا ہے وہ عراق کے حق میں جائے گا. تیسرا کنسٹرکشن میں, ریکنسٹرکشن میں بھی کافی کام ہوا ہے, اور جو نیشنلزم کو فروغ دیا ہے کہ میں سیکٹیرین کو کرو کر کے جو نیشنلزم کو فروغ دیا گیا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں پولز اگر آپ دیکھیں تو جو سیکٹیرین ریپرزینٹیٹو ہیں وہ نیچے ہیں اور نیشنلسٹ یا نیشنلزم کی بات کرنے والے پولز میں اوپر ہیں. और इसमें सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, मतलब चेक पोस्ट का खात्मा काफी कम हुआ है, लोगों की डेली जो हालते जा रहे हैं आने जाने के मामले में वो बेहतर हुई है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये इलेक्शन एक अच्छा साइन है इन इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जो इन्होंने करप्शन के ऊपर हाथ डाला है कि इन्होंने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को इंटरपोल के जरिए लेके आए हैं, और जो जो पुलिस चीफ था मूस में जो सरेंडर करना पड़ा उसकी इनएक्टिविटी को उसके ऊपर सजा दी गई है, तो ये अच्छे साइन है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, दुनिया के लिए, कि इराक जो है गोइंग टुवर्ड्स पीसफुल ट्रांजिशन, गोइंग टुवर्ड डेमोक्रेसी, गोइंग टुवर्ड जो है बेहतर इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, स्पेशली ऑयल प्रोडक्शन की वजह से हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये मेंटेन करते हैं इस तरह तो इंटरनेशनल जो डोनर्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेंगी, इनके ऊपर रिलाय करेंगी, और अगर ये करप्शन फ्री एनवायरमेंट बनाने के लिए मददगार होते हैं तो शायद अगले इलेक्शन तक ये इराक वो ना हो जो हम आज
इस वक्त नजर आते हैं। डॉक्टर हसनात, इराक के मुतअद्दिद साबिक मलेशिया कमांडर्स आला दर्जे की सियासी पोजीशनों पर आए, उनके अब उनका एक इत्तेहाद भी है, ये तवक्को की जा रही है कि वो इंतखाब में काफ़ी कामयाब रहेगा जिसकी वजह से आइंदा हुकूमत में उनके और ज़्यादा अहम रोल हो जाएंगे। ईरान के असल वारे इन कमांडरों की कामयाबी इराक में अमरीकी मौजूदगी के हवाले से कैसे ट्रांसलेट होगी?
देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये गैर मामूली हालात हैं इराक में, ये उस तरह का नहीं है कि एक मुल्क है वो इंतखाबात को करवाते हैं फिर तो उसके बाद एक सियासी अमल शुरू हो जाता है फिर दूसरे इंतखाबात होते हैं। यहाँ पे तो जो जंगें होती रही हैं और जिस तरह अमेरिका ने आके ऑक्यूपाई कर लिया था इराक को और उनके सारे ढांचे तोड़ दिए थे और टुकड़े टुकड़े कर दिया था उसका, और उसके बाद फिर एक सेक्टेरियन भी पैदा कर दिया गया था इख्तलाफ बीच में और फिर दाइश भी बीच में आ गई, यानी कि बहुत सारी उसमें ऐसे अवामिल थे जो कि इतने मुश्किल लग रहे थे कि इराक जो है वो क्या स्टेबल भी हो पाएगा कि नहीं। लेकिन हमें तारीफ करनी चाहिए, हैदर अल अबादी जब वजीर आजम बने तो उन्होंने बहुत सी ऐसी नामुमकिन जो हालात थे उन पे काबू पाया, बल्कि बड़ी अच्छी तरह वो हुकूमत को भी साथ लेके चले। सबसे बड़ी बात जो पहले भी बात की गई, यहाँ पे दाइश को खत्म करना बजाते खुद वो आसान काम नहीं था, शायद ठीक है बैरूनी कूटने भी उनकी मदद कर रही थी लेकिन बहरहाल इराक की फौज ही आगे आके लड़ रही थी। ये फौज वो थी जो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उनको और हार्डन फौज के तौर पर वो फिर बनी, जिसका नतीजा हमने कुर्दों का जो मिनी बगावत सी हुई थी वहां पे भी देखा कि कूक में जब उन्होंने एक आजादी का इंदिया दिया कि हम आजाद कुर्दिस्तान बनाने लगे हैं और इराक ने थोड़ा सा मिलिट्री एक्शन लिया लेकिन बगैर खून खराबे के वो मामला हल हो गया और कुर्द वहां से पीछे हट के, इसलिए कि इराक की फौज में इतनी कुव्वत पैदा कर दी गई थी और जो इनके अपने इंस्टीट्यूशन से उनमें कर दी गई थी। अभी जो इराक में आपने ये बात की कि वहां पे वो जो ग्रोह हैं वो सियासी अमल में, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चूंकि वो तो एक खाना जंगी की कैफियत 1980 से इराक में चली आ रही थी, भले ईरान इराक की लड़ाई फिर इराक का कब्जा करना कुवैत के ऊपर फिर अमेरिकन का और यूरोपियंस का उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना और उसके बाद फिर ऑक्यूपेशन इराक भी होना, तो ये सारे मामले में अगर इंतखाबात बजाते खुद हो जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी पेशरफ्त है और उसमें अगर सिविलियन कंट्रोल वहां पे हासिल हो जाता है और एक प्रोसेस चल पड़ता है
तो वो बेहतर सूरत होगी।
हमें यही नजर आ रहा है कि इस तरह वहां का नहीं है हालात जिस तरह के दूसरे मशरक वस्ता
के मुल्कों में
मालिक है, वहां पे मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और बाकायदा वो अपने एजेंडे के साथ वहां पे हिस्सा ले रहे हैं।
अच्छा राणा साहब, क्या इंतखाबात के बाद जब कभी कभी इस्लाहात की बात हो क्या आप समझते हैं कि कभी कोई ऐसी सूरत सामने आने का इम्कान है? हम बहुत दफा ये सवाल कर चुके हैं कि शिया सुन्नी और कुर्द अक्सरियत के साथ कोई ढीला ढीला सा वफाक तरतीब दे दिया जाए जो मरकजी हुकूमत के तहत आजादाना हैसियत में भी काम करे और इससे वहां के मसाइल को देखने में मदद मिले।
जी मुझे नहीं लगता, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि जो एक बेशक आप बुरा भला कहें जो मर्जी सदाम हुसैन को, जो एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का ارینجمنٹ تھا ان کا, اور یہ ان ریٹن ارینجمنٹ تھا بٹوین آل دیز تینوں کمیونٹیز کے درمیان, اور رشتے داریاں بھی تھیں
جی.
چونکہ اس کا 2003 کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور 2004 کے بعد آل دا وے جو یہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیگمنٹائزیشن ہو گئی ہے بالکل سیکٹیرین گراؤنڈز پہ اور ایتھنک گراؤنڈز پہ, وہ پہلے بھی تھیں جیسے میں نے کہا, لیکن اس کی ایک ارینجمنٹ تھی ان ریٹن اور وہ چل رہا تھا, ایک ٹیبو کی طرح تھا چاہے جو بھی تھا آپ کہہ لیں اس کو
جی.
اب جو چونکہ وہ اس کو لڑائی کی گئی ہے باقاعدہ اور ایک دوسرے کے لوگوں کو مارا گیا ہے اور وہ قبائل ایک دوسرے کے خلاف ہیں, کچھ نے فورن فورسز کو سپورٹ کیا, کچھ فورن کنٹریز کو سپورٹ کرتے تھے, جو عراقی نیشنل انٹرسٹ تھا وہ پسے پشت ڈالا گیا اس ساری چیز میں, کیونکہ اس میں ایک تو ایلیمنٹ تھا کہ صدام سے نجات ہو, کیونکہ صدام حسین نے ظاہر ہے ایک بہت ہی ایک آئرن فسٹ کے ساتھ رول کیا اور لوگوں کو بہت سارا کیمیکل ویپن یوز کیا اور بہت ساری چیزیں کی, مگر جو اس کا حل یہ نہیں تھا, اس کا حل تو یہ تھا کہ آپ جو سوشل پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں جب یہ حکومت گرائی گئی تھی تو ان کو نہ چھیڑتے,
سوشل پولیٹیکل سرکلز کو
جی 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 وہ چھیڑے ہیں, اس سے پھر آپ نے اپسیٹ کیا ہے بیلنس, ایک بیلنس برقرار تھا مختلف اداروں میں, ایک بیلنس برقرار تھا اور ایک ارینجمنٹ تھا جیسے میں نے کہا, وہ بہت سالوں سے مسلسل چلا رہا تھا. اس میں آپ دیکھیں نہ کبھی ان کو بجلی کی تنگی تھی, نہ گیس کی تنگی تھی, نہ پانی کی تنگی تھی, اتنے برے حالات نہیں تھے, لیکن چونکہ پھر
بیلنس کو
لڑا فورن فورسز نے اور یو ایس نے, ساروں نے مل کے اور دوسرے ریجنل کنٹریز نے, جو بیٹل گراؤنڈ ڈیوائڈ ہوا ہے وہ ہے آئیڈیولوجیکل بیٹل گراؤنڈ, اور پھر ان کو سیگمنٹائز کیا گیا سوسائٹی کو
جی.
اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی الیمینیٹ ہو گئے ہیں, جو سٹرکچر سوشل سٹرکچر بنتے ہیں وہ قوموں کے کئی سو سال لگتے ہیں, کیونکہ وہ ایک مسلسل کانفلکٹ سے گزر کے ایک انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ جاتے ہیں. امریکن سول وار کی بہت بڑی نشانی
جی,
ہے یہ
جی.
فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کی بھی بہت بڑی نشانی ہے
تو سوشل پولیٹیکل سٹرکچر جی.
کیونکہ والٹائل سچویشن رہی ہے تو اس لیے اب صورتحال اس طرح نہیں ہوگی جب تک ان تمام پہ کوئی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیفائڈ لیڈرشپ اور جو ٹرائبل جو فیوڈز ہیں پہلے ان کو نیوٹرلائز کیا جائے, کیونکہ یہ ٹرائبل کم سیکٹیرین ایتھنک ہو گیا ہے. پہلے یہ ٹرائبل ہوتا ہے تو خیر ہے, سیکٹیرین بھی سنبھال سکتے ہیں آپ, لیکن اگر قبیلے ڈیوائڈ ہو گئے ہیں قبیلوں کی بجائے مذہبی بنیادوں پر تو حالات پھر مختلف ہو جاتے ہیں, اور یہ عراق میں ہوا ہے
جی. اب بالکل ہمارے پاس آخری دو تین منٹ باقی ہیں, دو بڑے جلدی جلدی مجھے کوئک کامنٹ لینے ہیں, ایک تو ہم بات کریں گے ڈاکٹر فرقان سے اور دوسری ہم بات کریں گے بیرسٹر امجد سے. ڈاکٹر فرقان, عراق کو داعش کے حملوں اور تنازع کی وجہ سے تعمیر نو کے ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے, آپ کے خیال میں داعش کو دوبارہ منظم ہونے سے روکنے اور عراق کی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوئک کامنٹ.
ہاں جی, اس سلسلے تو یہ ہے کہ ابھی مکمل ترکی کے ساتھ, ترکی شام اور عراق اس معاملے میں, اگر ترکی شام کے ساتھ اگر تعلقات بہتر نہیں لیکن ترکی عراق کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں, دونوں ممالک مل کے جو ہے داعش کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ داعش جو ہے عراق کے بارڈر پہ اور ترکی کے بارڈر پہ جمع ہو چکے تھے. بہترین طریقہ یہی کہ دونوں ممالک کی افواج جو ہے, ویسے تو امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا خاتمہ کیا ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے مزید یہی ہے کہ فوج جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے سیریس اقدامات اسی طریقے سے جاری رکھے جیسے کہ کیے گئے ہیں. اس لیے جو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے کہ اب اس کا خاتمہ کیا جا چکا ہے, اس کے لیے مزید جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے جیسے کہ ماضی میں پچھلے چند ایک مہینوں میں اقدامات کیے گئے, ان کو روکا گیا ہے. ترکی صوبے میں عراق کی حکومت کا مکمل ساتھ دے سکتا ہے, اور عراق بھی جو ہے وہ دونوں مل کے جو ہے وہ داعش کو, کیونکہ دونوں علاقے میں داعش کے موجود ہونے سے ترکی بھی کسی صورت میں وہاں پر بھی امن قائم نہیں رہ سکے گا, اس لیے بہتر یہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہے اس داعش کو روکنے کے لیے ایک دوسرے کا مکمل طور پر ساتھ دیں گے.
اچھا ملک صاحب, آخری بالکل ہمارے پاس ایک ڈیڑھ منٹ باقی, آپ کے خیال میں کامیاب ہونے والی سیاسی پارٹیاں واقعی کوئی ایسا اتحاد قائم کر سکیں گی جو ملک میں فرقہ وارانہ سوچ سے ہٹ کر اصلاحات پر توجہ دے سکے؟
آبادی کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو اسی لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے نیشنلزم کو فروغ دیا اور سنی اور شیعہ جو ڈیوائڈ تھی اس کو, اس گلف کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے, اسی لیے وہ پول میں آگے بھی ہیں, اسی لیے ان کی پاپولیرٹی بھی ہے. پھر اس نے انہوں نے نیشنل ٹیررزم بائس کو ختم کرنے میں بہت کوشش کی ہے, بارڈر کنٹرول کیا ہے, اور اگر فیوچر میں بھی اگر آپ دیکھیں نا ساؤتھ میں ایران کا انٹرسٹ ہے کربلا کے اوپر, اگر نارتھ میں یہ انفراسٹرکچر اور انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے اور کرپشن اور گورننس کے اوپر
توجہ دیں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ ملک صاحب,
ان معاملات کے پانے پر کامیاب ہو جائے گی.
بہت شکریہ ملک صاحب. جہاں رنگ پروگرام کی میزبان بہجت کو, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر تھامس بلانٹ کو اجازت دیجیے. پروگرام ختم ہوا, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان کے غریب مریضوں کے لیے کارنیا کی مفت ٹرانسپلانٹیشن, خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں کارنیا کی خرابی کی وجہ سے ہزاروں مریض نابینا پن میں مبتلا ہیں یا نابینا پن کے خطرے سے دوچار ہیں, مگر ان کی اکثریت اس مہنگے علاج کی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر تاریکیوں میں رہنے پر مجبور ہے. ایسے مریضوں کو تاریکی کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے پاکستانی امریکی ڈاکٹروں کی تنظیم پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ یا اپنا نے پاکستان کے مختلف ہسپتالوں کے ماہر امراض چشم کی مدد سے کارنیا کی مفت ٹرانسپلانٹیشن کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. اس پروجیکٹ کی انچارج اور اپنا سوشل ویلفیئر کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر عائشہ ظفر نے ہر دم رواں ہے زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے اس پروجیکٹ پر روشنی ڈالی.
پچھلے سال اپریل میں جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی کلاس آف 85 ہے, اس میں کچھ ڈاکٹرز تھے جنہوں نے اپنے طور پہ, تین چار ڈاکٹرز تھے, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں کارنیاز کی پرابلم ہے, اور ان میں ایک آپتھلمالوجسٹ تھے اور ان کا یہ کنسرن تھا کہ وہاں پہ کارنیاز نہیں جاتے, تو ہم اس چیز کے اوپر کام کرتے ہیں. تو شروع میں جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہم میں سے کوئی 5 یا 6 لوگ تھے, تو ہم لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہم ایک مہینے میں 10 یا 15 میکسیمم ریس پیسے اتنے کر سکیں گے کہ ہم بھیجیں گے, اور ہم لوگوں کا گول شروع میں یہ تھا کہ اگر ہم لوگ 100 بھی سال میں کر لیں تو وہ بھی کافی بڑی بات ہوگی. اس میں جب ایکچولی ہم نے پتہ کرنا شروع کیا تو سب سے زیادہ جو ہمیں سپورٹ ملی وہ لائنز بینک آئی بینک ہے جو کہ ٹیمپا فلوریڈا میں ہے. 2 سال پہلے بھی ہم نے یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی, تو اس وقت جو مجھے قیمت کوٹ کی گئی ہے کارنیا کی وہ $1,000 تھی, جو کہ ہمارے لیے مشکل تھا کیونکہ ہم اتنے فنڈز ریز کر کے $1,000 کا اتنا ہم لوگ کر نہیں سکتے تھے. تو جب اس ٹیمپا کی آئی بینک سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ, اور ان کو بتایا گیا کہ اس طرح ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے, تو انہوں نے ہمیں کارنیاز $200 کا ایک کارنیا انہوں نے ہمیں پرووائڈ کرنا شروع کیا, جس کے اندر شپمنٹ انکلوڈ کر کے وہ ہمیں $250 کا پڑتا تھا. تو شروع میں تو وی ور اے لٹل ریسٹرکٹڈ, ہمارے پاس ایک ہی آئی بینک تھا جس کے ساتھ ہم کام کرتے رہے. یہ جو سال گزرا ہے اس کے اندر اب ماشاء اللہ ہمارے پاس کوئی 12 کے قریب آئی بینکس ہیں, اور بلکہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے. کافی دفعہ تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 یا 6 کارنیاں آئیں, بعض اوقات وہ ہمیں 200 سے کم کے اماؤنٹ میں بھی دے دیتے ہیں. لیکن جرنلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ والے کارنیاز ہیں جو اگر یہاں پہ لوگ ان کو لینا چاہیں تو یہ اچھی خاصی پرائس رینج میں یہ دیے جاتے ہیں. تو ان کی سپورٹ سے یہ ہمیں پھر کارنیاز ملے. آگے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہم لوگوں نے ایمریٹس اور قطر ایئر ویز کے ساتھ ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. یوزولی 48 آورز میں کارنیاز پہنچ جاتے ہیں. پہلے ہم لوگ 3 پروونسز میں لمیٹڈ تھے, اور 2 مہینے پہلے اب بلوچستان میں بھی ماشاءاللہ شروع ہو گیا. بلوچستان میں تو کوئی 11 ہاسپٹلز ہیں جو کہ 8 ڈفرنٹ شہروں میں ہیں, اور اب ہمارا نمبر گریجولی بڑھتا جا رہا ہے. اور میں نے آپ سے ایک دن ذکر بھی کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا سندھ میں شہر ہے جس کا نام گمپت ہے, اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے جنہوں نے ایک ہاسپٹل شروع کیا ہے, اور وہاں پہ بھی یہ کارنیاز کر رہے ہیں. تو اب یہ چونکہ اب چھوٹے شہروں میں جا رہے ہیں, پنجاب میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام لودرا ہے, اس میں کسی کا یہ ہاسپٹل ہے, اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم کارنیاز وہاں پہ بھی بھیجیں.
ڈاکٹر عائشہ ظفر نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ گزشتہ سال سے اب تک پاکستان کے 4 صوبوں میں آنکھوں کے کارنیا کی خرابی کی وجہ سے نابینا پن میں مبتلا 750 سے زیادہ غریب مریضوں کو کارنیا کی ٹرانسپلانٹیشن کی وہ سرجری بالکل مفت فراہم کر چکا ہے جس پر عام حالات میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. پروجیکٹ کی فنڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا,
ایک بڑی یونیک چیز اس پروجیکٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروع جیسے اپنا کے ممبرس کے لیے کیا گیا تھا, لیکن آپ یقین کریں کہ ہماری فنڈنگ اس وقت ہمیں پوری دنیا سے آ رہی ہے. انگلینڈ سے بہت لوگوں نے ڈونیشنز دی ہیں, کویت میں ایک ڈاک صاحب ہیں انہوں نے نہ صرف خود ڈونیشنز دی ہیں, اس کے بعد انہوں نے جو لوکل وہاں پہ پاکستانی آرگنائزیشن تھی اس کو کانٹیکٹ کیا اور اس میں پھر بزنس مین اور لوگ تھے جو اس چیز پہ انوالو ہوئے. تو جو مین اکاؤنٹ ہمارا ہے ڈونیشنز کا وہ تو اپنا میں یا یو ایس اے میں, اور یہیں پہ ہم ڈونیشنز لے کے اور ادھر سے ہی ہم پیمنٹ جو ہے وہ ان کو آئی بینک کو کر دیتے.
ڈاکٹر عائشہ ظفر نے کہا کہ ان کا پروجیکٹ پاکستان میں ان ہزاروں مریضوں کی زندگیوں میں روشنی اور رنگ لا رہا ہے جو اپنے غربت کی وجہ سے شاید زندگی بھر تاریکی کے اندھیروں میں گھرے رہتے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.